الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ملی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وصحابك يا نور الله
حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے اتنے میں ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اس انداز پر اشارہ کیا جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالوں کو درست کرنے کا حکم فرما رہے ہیں وہ شخص بال درست کر کے واپس آیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بھی خیر کراتا ہے گویا وہ شیطان ہے بھائی اس حدیث سے بعض باتیں ہمیں معلوم ایک تو یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اشارے سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے قفل مدینہ میں جس کے بارے میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو کچھ باتیں اشارے سے بھی کر لی جائیں تاکہ ہماری خاموشی کی عادت پڑے یا ہو تو بڑھے تو یہ سنت بھی ہے اور بھی کئی روایتیں جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے گفتگو فرمائی ہے تو یہاں صرف اشارے سے ہی اس کو سمجھایا کہ جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے وہ صحابی سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ اور پھر بال درست کر کے واپس حاضر ہوئے تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بال اب درست ہیں یہ مطلب کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کوئی بکھیر کرائے جس طرح گویا وہ شیطان تو پتا چلا کہ بکھرے ہوئے بال جو ہیں الجھے ہوئے بکھرے ہوئے جسے بعض لوگ رکھتے ہیں بعض سست لوگ رکھتے ہیں یا بعض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے رکھتے ہوں گے کہ دیکھو یہ کتنا مصروف ہے اللہ کی یاد میں کتنا مگن ہوتا ہے یا دین کی خدمت میں کتنا مصروف ہے جو اس کو بال بنانے کی بھی فرصت نہیں صاحب یہ تو اللہ والا ہے اس کو کوئی مطلب سادگی ہے بالکل بال تک بنانے کا اس کو شعور نہیں نہیں اگر یہ ذہن ہے کہ لوگوں کو متاثر اس طرح کرتا ہے یا لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا اس میں نصیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ علم دین کی روشنی نصیب کرے اور علماء حقہ کی محبت نصیب کرے تو ایسی باتوں سے بچ جاتا ہے مجھے یاد آیا میں ایک بار بہت پرانی بات ہے میرے خیال میں کوئی کم از کم بھی 25-30 سال پرانی تو بات ہوگی میری ماں سخت بیمار رہتی تھی مجھے کوئی صاحب جو تھے وہ عامل کے پاس لے گئے کہ یہ عامل ہیں بہت اچھا علاج کرتے ہیں، آپ ادھر چلے چلو گے۔ تو ہم لوگ عامل کے گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ عامل صاحب باہر تشریف لائے، انہوں نے بنیان پہنا ہوا تھا اور لمبے لمبے بال تھے، جیسے کہ اس ٹائپ کے جو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ اکثر رکھتے ہیں، سب نہیں رکھتے لیکن ایک تعداد ہے جو رکھتی ہے، فقیر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آج کل بعض لوگ، تو وہ مطلب وہ فقیر صاحب جو تھے، اصل فقیر تو اور ہی اس کی کوالٹی ہے، اس کی مطلب لمبی لمبی بال تھے عورتوں کی طرح، اور اس کی ایک لٹ جو تھی وہ اس کے سینے پر دل کی طرح تھی، اور وہ لٹ جو تھی زلف کی وہ مطلب پھڑک رہی تھی، وہ چست بنیان انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ اب مجھے کیونکہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے بچپن سے ہی واقفیت ہو گئی تھی، اور ان کی عقیدت بھی بیٹھ گئی تھی دل میں، ان کے مسائل بھی سمجھ میں آتے تھے، اسی طرح بہار شریعت کا بھی فیض تھا، وہ بھی پڑھنے کا شوق تھا، تو میں نے بہار شریعت میں یہ پڑھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے بال رکھے ہیں، آدھے کان تک، پورے کان تک، یا اتنے بڑے کے گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جاتے تھے، کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، عورتوں کی مشابہت ہے، یہ میں نے پڑھا ہوا تھا، مجھے یہ مسئلہ یاد آ گیا، تو میں سمجھ گیا، میں نے سن تو رکھا تھا اس طرح کی باتوں کا، شور تھا بچپن سے ہی، کچھ مذہبی ماحول بھی ملا تھا کہ طرح طرح کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں، تمہارا لے کے دوسرا کوئی ہو تو اس سے متاثر ہو جائے گا، اس کا دل اتنا جاری ہے کہ یہ مطلب لمبی لٹ اس کے دل پہ پڑی ہے، وہ بھی دل کی حرکت، دل حرکت کر رہا تھا اس کا دل، جس کو عام الناس جاری بولتے ہیں، تو وہ جاری تھا، اور اس میں وہ جو زلف تھی وہ پھڑک رہی تھی اس سے، بہرحال میں تو سمجھ گیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نے شریعت کے خلاف ورزی کی ہے، یہ زلفیں جو رکھی ہیں یہ حرام ہے اس کے کندھے کے نیچے، اور پھر اس کا اس اپنے بالوں کے زلف کو دل ہی پر رکھنا کہ وہ دل ہل رہا ہے تو یہ بال کی جو زلف یہ پھڑکے، اور چست بنیان پہن کر اس کی نمائش اپنے نووارد ملاقاتی پر کرنا، اور ظاہر ہے متاثر ہو جاتے ہیں اس سے کہ صاحب اس کا دل جاری ہے، ٹائٹ بنیان پہن کر دل پر زلف رکھ کر ہلا کر دکھانا چہ مانی، تو دل جاری کی بات نکلی تو عرض کر دوں کہ یہ اس میں بعض صورتوں میں پریکٹس ہوتی ہے، آپ نے باڈی بلڈر ہو سکتا ہے کبھی دیکھے ہوں کہ وہ ادھر کی بوٹی ہلا دیں گے، ادھر کی شانے کی بوٹی ہلائیں گے، چاہیے مچھلی کی بوٹی ہلا کر دکھائیں گے، تو مختلف بوٹیاں گوشت کی وہ ہلا کے دکھاتے ہیں، تو یہ کیا ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اس طرح ورزش کرتے ہیں مخصوص انداز میں، تو اسی طرح یہ دل جو ہے اس کو جاری کرنے کے بھی مطلب طریقے ہوتے ہیں، اس کے اذکار ہوتے ہیں، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے مشق، تو اب یہ کہ جس طرح یہ گوشت اور سینہ ہل رہا ہو اس طرح کا دل جاری ہونا، میں نے مطلب کوئی نہ تفسیر میں پڑھا ہے، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں میں نے پڑھا ہے ایسی حدیث کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف سینے کا گوشت ہلتا تھا اور دل کا جاری ہونا لوگوں پر اظہار ہوتا تھا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روح رواں جاری ہے، کون اس سے انکار کر سکتا ہے، بےکو ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا رواں رواں جاری تھا، اللہ کی یاد میں ہر لمحہ گزرتا تھا، ہم لوگ تو غفلت میں وقت گزارتے ہیں، سرکار کا تو ہر لمحہ عبادت اور ذکر و اذکار میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جس طرح آج کل بہت مطلب زیادہ اس طرح کے مطلب سلسلے طرح طرح کے لوگوں نے نکالے، تو اس سے ظاہر ہے کہ ریاکاری کا چانس بہت رہتا ہے، اور لوگ بولتے ہیں اس کا دل جاری ہو، دھما چوکڑی ہوتی ہے، صاحب جناب کا دل جاری ہے، بڑا مطلب شوشہ ہوتا ہے، دل جاری ہوتا ہے کہ اذکار ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوشت اچھلتا، یہ میں نے مطلب کہیں کوئی سی روایت نہیں پڑی، بالفرض کسی کا گوشت اچھلنے لگے اس طرح دل جاری ہو جائے کہ دل اچھلنے لگے اور لوگوں پر اظہار ہو جائے، تو میرے خیال میں پھر اس کو چھپانا چاہیے تو آدمی ریاکاری سے بچے گا، ورنہ سب کو پتا چلے دل جاری ہے تو لوگ عزت کریں گے اور ادب کریں گے اور مطلب اس طرح بوریا کاری میں مبتلا ہوگا، لیکن اس سے مطلب کوئی آدمی پرہیزگار اور متقی بن جاتا ہو اور مطلب خوف خدا کا حامل بن جاتا ہو اور عشق رسول کا نمونہ بن جاتا ہو، ایسا بہرحال میں نے نہیں دیکھا، بلکہ اس طرح کے دل جاری کرنے والے بعض ایسے ضرور دیکھیں کہ جن کا نماز کی طرف بھی رجحان کمی ہوتا ہے، وہ دل جاری کرنے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، تو پتا چلا یہ کوئی یا تو شعبدہ ہے یا کوئی اور شعبہ ہے، یا بہرحال یعنی کہ کوئی ایسی لائن ہے جس کو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ تصدیق حاصل ہونا، یہ مطلب میں نے نہیں پڑھا ہے، نہ اپنے اکابر کے بارے میں پڑھا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اس طرح بایاں سینے کا حصہ اچھلتا تھا، یا حضور خواجہ غریب نواز کا سینہ اس طرح اچھلتا تھا، یہ لمبے لمبے بارن کے اچھلتے تھے، معاذ اللہ، ایسا کہیں نہیں پڑا۔ حالانکہ ان کی سیرت پر، ان کی سیرتوں پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، تو کہیں تو اس کا حوالہ ملتا، تو کہیں میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھاؤ تو میری اصلاح فرما دینا۔ اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی صدی کے یقیناً مجدد، ان کے اپنے زمانے میں ان سے کوئی مطلب بڑھ کر شخصیت اگر ہوئی ہے تو مجھے پتا نہیں۔ تو بہرحال ایک اپنے وقت کے بڑے زبردست بزرگ اور ولی اللہ تھے، عشق رسول میں اپنا پانی نہیں رکھ رہے تھے، فنا پہ رسول کے مقام پر متمکن تھے، ان کا اس طرح دل جاری ہونا یہ نہیں پڑھا تھا۔ ان کے فتاوی رضویہ اتنے زخیم ہیں کہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، عام طور پر پڑھے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر عالم بھی اعلی حضرت کے فتاوی کو سمجھ لے، ہر عالم بھی نہیں سمجھ سکتا ہوگا، اتنا ٹف اور ادق مضامین ہے اس کو، ایسی شخصیت مطلب جس کو اتنے حوالے یاد ہوں، صفے سطرے یاد ہوں، دھڑا دھڑ فتوے لکھوا رہے ہوں، کئی کئی آدمی بیٹھے ہوں اس کو اس سوال کا جواب لکھوا رہے ہیں، پھر ادھر ادھورا چھوڑا تو ادھر شروع کیا، ادھر ادھورا چھوڑا اس کو بتانا شروع کیا، ادھر ادھورا چھوڑا تو پھر جہاں جہاں سے جس کو چھوڑا تھا وہاں سے پھر لکھوانا شروع کیا، تو یہ خدا داد قوت ان کو حاصل تھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس کے باوجود ان کے بارے میں کبھی یہ نہیں پڑھا میں نے کہ اس طرح مطلب یعنی کہ دل خدکتا اور اچھلتا اور چھلانگے لگاتا، دل جاری کرنے کے ان کی اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ہے طریقہ، وہ یعنی کہ ذکر خفی اس کو کہتے ہیں، تو بالکل دل ذکر کرتا ہے اس میں، لیکن اچھلے گا یا کودے گا یہ ہر وقت سانس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ آدمی سویا بھی ہو تو اس کا ذکر جاری رہتا ہے، جب مطلب اس کو پریکٹس اس کی ہو جائے، مشق وہ کر لے تو۔ یہ طریقہ الوظیفۃ الکریمہ میں لکھا ہے، الوظیفۃ الکریمہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر نہیں ہے، یہ آپ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حمید اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کو جمع کیا ہے اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف منسوخ کیا ہے، یہ اعلی حضرت کے سلسلے کے اوراد ہیں۔ اس میں بہرحال یہ کہ وہ ذکر خفی کا یہ طریقہ ہے، وہ سانس کے ذریعے مطلب اور اس کا تعلق بھارت دل سے رہتا ہے، وہ ذکر جاری رہتا ہے۔ تو یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے آپ کو قصہ سنایا اس سے، تو بہرحال یہ کہ میں اس عامل سے متاثر نہیں ہوا، عام آدمی متاثر ہو جائے، لیکن الحمدللہ مجھ پر کیونکہ بزرگوں کا فیض تھا اور حق کی پہچان اولیاء کرام کے صدقے میں نصیب ہوئی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اپنی دال یہاں نہیں گلے گی، اپنی سمجھ سے باہر آ جائے۔ تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بکھرے ہوئے بالوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اچھا آپ کوئی کہے گا ہم لمبی زلفیں رکھے اور ہم بکھری بھی نہیں رکھتے، ہم تو اس کو سمیٹ کر اور تیل لگا کر اور اچھی طرح لٹے بنا کے رکھتے ہیں اور پھر کندھے کے نیچے رکھتے ہیں، تو پھر بھی یہ بہرحال عورتوں کی مشابت ہے صاحب بہار شریف کے نزدیک، اور وہ مطلب شرم حرام ہے کہ کندھے سے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے، عورتوں کی یہ نقل ہے۔ دوبارہ جو جن کے بال ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطلب ان کو ستھرا رکھیں، ان کو سلیقے کا رکھیں۔ ابھی آج کل جو چھوٹے چھوٹے بال لوگ رکھتے ہیں، زلفوں کی کٹ میں ہی رکھتے ہیں، لیکن وہ زلفے نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت پورے بال رکھنا، یعنی مطلب آدھے کان تک یا کان کی لو تک یا گردن کے سرے تک جو کندھوں سے چاہے تو چھو جائیں، اس سے نیچے یہ تین قسم کے بال، اور زیادہ تر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کی لو تک بال مبارک رکھے ہیں۔ بیچ میں مانگ نکالنا بھی سنت ہے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا احرام سے باہر ہونے کے لیے، صحابہ کرام بھی تو تھے جو سب بال شریف بھی تراش رہے تھے اور جمع بھی کیے جا رہے تھے، منہ مبارک اور منہ مبارک دنیا میں پھیلے ہوئے، منہ مبارک کا کمال ہے سبحان اللہ۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پیاری دلیل کیا میں آپ کو دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر منہ مبارک حیات ہے، حیات ہے۔ دیکھو دیکھو ہم لوگ بھلے زندہ ہیں، مگر ہمارا زندہ ہونا اور مردہ ہونا کیا ہے، ہم لوگ ہیں لوگ ہیں، ہمارے بال اگر زندہ ہو جائے تو بھلے ہم زندہ ہیں، ہمارا بال بڑھے گا، کٹ گیا وہ کٹا ہوا آپ ہزار سال میں شیشی میں رکھتے ہیں وہ اتنا کا اتنا رہے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک جس کے پاس ہے تو وہ بال مبارک بڑھتا ہے، بڑھتا بڑھتا ہے، پھر یقین مانے اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ سب دیکھے بالے تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، جن کے پاس بال مبارک ہے وہ لوگ بتاتے ہیں، ہم دیکھے گچھے ہو جاتے ہیں، ایک بال ہوتا ہے پھر اس سے سائڈ سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور ماشاء اللہ گچھا بن جاتا ہے۔ کتنے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خصوصیت ہے کہ بال مبارک جو جدا ہو گئے 1400 سال وہ ابھی تک زندہ، تو جس میں انور کی تو کیا بات ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جا چھپ جا
یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، اے میری دنیاوی آنکھوں سے چھپ جانے والے۔
تو عقیدہ ہو تو ٹھوک بھجا کر ٹنا ٹن، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا دامن ایسے دھنی تھاما کچھ دیکھ کر ہی تھاما۔ وہ عاشق رسول ہیں اور ہمیں عشق رسول سے پیار ہے، ہر عاشق رسول سے بھی پیار ہے اور خود عشق رسول سے بھی پیار ہے، اور ہم اس کے طلبگار اور اس کی ترقی کے خواستگار ہیں، تو اس لیے عاشق کا دامن تھاما ہوا۔ دوبارہ یہ کہ زلفیں رکھنا سنت ہے، آپ نے نہیں رکھی اور کوئی وجہ بھی نہیں، تو اس سنت کو ضرور زندہ فرمائیے۔ تو ہمارے نیچے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں بے حد نفاست تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک داڑھی میں تیل ڈالتے، کنگا کرتے اور اس طرح سر اقدس میں بھی تیل ڈالتے تھے بالوں میں۔ تیل ڈالنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس پر کپڑا رکھ لیتے تھے اور اس پر ٹوپی مبارک اور پھر امام، اور یہ سربند کی سنت الحمدللہ دعوت اسلامی نے زندہ کی۔ یہ تو میں ڈنڈے کی چوٹ کروں گا کیونکہ میں تو بچپن سے ہی مطلب الحمدللہ مذہبی شعور پایا ہے، تو یہ سربند شریف کی سنت کہیں نہیں دیکھی تھی، یہ صرف اور صرف دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ میں نے دیکھی ہے۔ اب بھی جو مطلب دعوت اسلامی کے ماحول سے نہیں ہے وہ میں نے دیکھا، وہ سربند شریف ان کے سر پر نہیں ہوتا۔ تو سربند ہر وقت باندھنا یہ سنت نہیں ہے، اگر باندھے تو منع بھی نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تھے، اس وقت اپنے کپڑوں کو تیل سے بچانے کے لیے سربند شریف باندھتے کہ وہ کپڑے میں تیل جذب ہو، اسی کپڑے میں اور لباس میں کرتا مبارک وغیرہ میں تیل جذب نہ ہو۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیل والا کپڑا ہے الحمدللہ وہ نہ میلا ہوتا تھا نہ اس سے کسی کو کراہیت آتی تھی، وہ تو مطلب نفیس ہی نہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو بھی تو تعلیم دیتے تھے، تو کپڑا رکھ کر ہمیں سمجھاتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے میرا تیل اپنی جگہ پر میل سے مجھے واسطہ نہیں، لیکن تم میل سے بچ بھی نہیں سکو گے، تم بھی میری طرح کپڑا رکھ لیا تھا، ہے نا؟ ایک طرح سے مطلب یہ امت کی تربیت ہوئی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب کپڑا ٹوپی کے نیچے رکھ لینا چاہیے، اوپر ٹوپی کے امامہ شریف باندھ رہے، وہ اس کا فائدہ بھی سامنے، ورنہ یہ ٹوپی بہت میلی ہو جاتی ہے، بلکہ ہر وقت بھی اگر کپڑا رکھیں تو اس سے ٹوپی کی بڑی بچت رہتی ہے، ورنہ ٹوپی میلی ہو جاتی ہے۔ کپڑا جو ہے اس سربند اس کو دھونا بہت آسان ہے، ٹوپی کو دھونا اتنا آسان نہیں، میلی ٹوپی پھینک دیں گے تو بھی گناہگار ہوں گے، اسراف دھونا پڑے گا، وہ سربند دھوئیں گے تو آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوپی بار بار دھلے گی تو وہ ٹوپی ذرا سیٹ رہتی ہے، دھلنے سے ایک دم نرم ہو جاتی ہے، اندر کا جو بکرم جو ہوتا ہے وہ زیادہ کہ وہ ڈھیلا پڑ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر پورے بال ہیں، مائن کو کنگا کیا کروں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اور ان کا اکرام کرو۔ لہذا حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے کبھی کبھی تو دن میں دو دو بار بھی تیل لگایا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بال ہوں ان کا اکرام کریں، یعنی ان کو دھوئے تیل لگائے کنگا کریں۔ کنگا کرنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اگر یہ نیت ہے کہ کنگا کرنا سنت ہے تو تیل ڈالنا یہ بھی سنت ہے، داڑھی میں تیل ڈالنا یہ بھی سنت ہے، ہمارے لیے تو مزہ ہی ہوتا ہے نا، جو داڑھی والا ہے اس کو کتنی سنتیں زمینن مل رہی ہے، تیل ڈالنا سنت، کنگا کرنا سنت، وضو میں انگلیوں سے خلال کرنا داڑھی کا یہ بھی سنت، جس کی داڑھی نہ ہو جو داڑھی نہ رکھے ہیں وہ کتنی سنتوں سے محروم جا رہا ہے، سب لگا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگا کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس سے مراد ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے، البتہ اگر کوئی روزانہ کنگا کرے بھی تو گناہگار نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کراہیت کی صورت میں کہ جب بال درست اور کنگی کیا جا رہا ہے، جیسے بعض لوگ وضو خانے پر اطمینان سے وضو کرتے ہوئے کنگا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جماعت چلی جاتی ہے، ان کو پرواہ نہیں، ایسے نادان لوگ جو ہیں ظاہر ان کو
احتیاط کرنی چاہیے کہ جماعت واجب ہے، کنگا کرنا کوئی واجب تو نہیں، ضروری بھی نہیں۔ اب یہ کہ کنگا کرنے میں جماعت ضائع کر دی تو اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہو، گناہگار بھی ہوا اگر کوئی اور شرعی مجبوری نہیں تھی اور کنگا کرنے میں اس نے جماعت ضائع کر دی۔ اگر جس کے بال ہی مطلب بکھرے رہتے ہیں یا بعضوں کے بال سخت ہوتے ہیں، یہ خشک ہوتے ہیں، تو وہ مطلب مجبور ہوتے ہیں جب بھی وضو کیا اس کو کنگا کرنا پڑتا، اگر کنگا نہیں کیا اس نے تو امامہ ٹھہرتا نہیں، سر پر ٹوپی نہیں پھیرتی، پھسل کے گر جاتی، یہ بھی مطلب دیکھا ہے خشک بالوں کی وجہ سے۔ تو اگر ایسا شخص ہر وضو کے بعد بھی مجبور ہے کنگا کرنے پر، اس کو کنگا کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں، بلکہ اب اس کو ضرورت ہے کہ دوسری روایتوں میں یہ بھی تو ہے نا کہ بالوں کو درست رکھو، تو بیچارہ ایک ہی بار وضو کرتا اس کے بال بکھر جاتے ہیں، یا سو کے اٹھتا تو بال بالکل ایسے الجھ کر جیتھڑا بن جاتا جیسے کہ دیکھنے والے اوپر آئی جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو تو کنگی کرنی ہی چاہیے، چاہے دن میں 100 مرتبہ کرنی پڑے، عذر ہے نا اس کا، ورنہ یہ عجیب سا مطلب لگتا ہے، اس کو بال درست کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن جماعت اس کے لیے چھوڑ دے اور وضو خانے پر لگا رہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، مطلب ایسا آدمی ہے اس کو جلدی وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے تاکہ بال درست کر کے امامہ ٹوپی جو بھی ہے وہ سجا کر پہلی صف میں تکبیر اولا پڑھ لے، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے، ورنہ اگر جماعت جا رہی ہے تمہارا جس طرح بھی بن پڑے وہ جلدی جلدی شریک ہو جائے اور بعد میں نماز کے بعد درست کر لے اگر ضروری ہے۔ اور ایک وجہ منع کرنے کی یہ بھی ہے، انوار غوثیہ میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے، چونکہ عورتوں کی عادت ہے کہ ہر وقت اپنے بالوں کو کنگھی کرتی رہتی ہیں، اس لیے مردوں کو اس شغل سے منع فرمایا گیا۔ تو اب جس کو ضرورت ہے وہ مرد بھی ہے تو اس کو اجازت ہو گئی، جس کے بال بکھر جاتے ہیں گڑی گڑی۔ سر میں تیل ڈالنے کا طریقہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، سر میں تیل ڈالنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، ورنہ 70 شیطان سر میں تیل ڈالنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیل کی شیشی میں سے تیل الٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں تھوڑا سا ڈالیں، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو پر تیل لگائیں، پھر الٹی آنکھ کے ابرو پر لگائیں، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی آنکھ کی پلک پر، اب پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سر میں تیل ڈالیں۔ تو داڑھی میں تیل لگانے کا یہ ہے کہ جو حصہ گردن سے ملا ہوا ہے داڑھی کا، بالکل فرنٹ جو ہے گردن سے جو ملا ہوا، اس حصے پر پہلے تیل لگانا چاہیے، پھر سیدھی طرف لگائیں، پھر الٹی طرف لگائیں۔ تو جو بھی کام، یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے سنت، کہ جو کام صاحب اکرام ہوتے ہیں، قابل اکرام ہوتے ہیں، وہ سیدھی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ تو اب مثلا سر میں کنگا کرنا ہے تو سیدھی طرف سے کیجئے، ابتدا سیدھی طرف سے، داڑھی میں کنگا کرنا ہے تو ابتدا سیدھی طرف سے کیجئے، بغل کے بال لینے تو ابتدا سیدھی طرف سے کیجئے، سیدھے بغل کے بال، چپل پہننے پہلے سیدھا پہنیے، اس کی تو خیر چپل کی اور تو روایتیں نہیں نالیں گے، تو پہلے سیدھا پہنیں گے اتاریں گے۔ اسی طرح کا اور بھی مطلب ہے کہ جو بھی صاحب اکرام کام ہے وہ تکریم والے کام سیدھی طرف سے سنت ہے شروع کرنا، جیسے وضو سیدھی طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کنگا بھی سیدھی طرف سے ہی کرتے، نیز نالے شریفین بھی جب پہننے کا ارادہ فرماتے تو پہلے سیدھا قدم محترم نالے شریف میں داخل فرماتے، اور وضو کرنا سیدھی طرف سے پسند فرماتے تھے۔ اس کے معنی ہے کہ وضو کرتے ہوئے پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے، پھر الٹا ہاتھ مبارک دھوتے، اسی طرح پہلے سیدھا پاؤں مبارک دھوتے اور الٹا پاؤں اس کے بعد دھوتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاتھی کے دانت کا کنگا شریف تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں کبھی کبھی پانی لگا کر بھی کنگا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک، داڑھی کو ریش بھی کہتے ہیں، ریش مبارک میں کنگا کرتے وقت آئینے میں اپنا روئے انور ملاحظہ فرماتے، اور جب آئینے میں اپنا چہرہ مبارک دیکھتے تو اس طرح دعا کرتے، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، اے اللہ نے میری صورت تو اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ حالانکہ اخلاق تو سرکار کے ایسے اچھے کہ خود قرآن تعریف کر رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اچھے ہونے کی دعا فرماتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو امت کی تعلیم کا پہلو ہے کہ امت میں اس طرح دعا کیا جائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبیوں کے جامع ہیں، ہمارے لیے کہ ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہو جائیں، لیکن مزید ترقی کی گنجائش رہتی ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ چوک جاتے ہیں. اول تو خیر اپنے پاس تو اچھے اخلاق جیسی چیز کا گناہگار نہ ہوں. بہرحال اخلاق اچھے ہونے کا اہتمام اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ میرے اخلاق اچھے کریں. میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. خلق من اخلاق, خلق من وجود مسعود, خلقت شریف جس میں اثر. تو آپ حسین و جمیل ہیں, حسن و جمال کے پائکر ہیں. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا رہنا ہوئے گا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی تحرم. بہرحال یہ کہ کنگا حسب ضرورت کرتے رہنا چاہیے اور بال جو ہے اس کو الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے نہیں رکھنا چاہیے. وضو کے بعد داڑھی میں کنگا کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے. داڑھی والوں کو نواروں کو بھی یہ سعادت صرف ان کو ملی, جو داڑھی نہیں رکھتے ان کو نہیں ملتی. تو چلو تو نہیں رکھتے وہ بھی رکھ لیں. غور فرمائیں کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے کتنی نعمتیں ملتی ہیں, اور داڑھی نہیں رکھی تو کتنی نعمتیں ہم سے دور ہو رہی ہیں. تو جن کی ابھی تک نہیں نکلی, چلیے وہ تو مجبور ہیں, وہ دل جلائیں گے تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے یہ پا لیں گے. لیکن جو داڑھی منڈا تھا وہ دل بھی نہیں جلا سکتا کہ اس کے تو بس میں داڑھی رکھنا ظاہر ہے. ٹھیک ہے جب گھر والے منع کرتے ہیں یا دوست احباب چڑھاتے ہیں تو ایسے سے دوستی کاہے کو رکھے جو مطلب ہمیں سنت پر عمل نہ کرنے دیں. ایسے دوست کے تو دلی سے نہیں گزرنا چاہیے جو ہمیں دامن مصطفیٰ سے دور کرے, معاذ اللہ ہے نا. تو ایسا دوست ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں سنتوں سے محروم کر رہا ہے, ہماری سنت دیکھ کر اس کو ہنسی چھوٹتی ہے. ایسے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور سنت کا مذاق اڑانا یہ تو کفر ہے, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو. اگر معاذ اللہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے اسلام سے ہی خارج ہو گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا, بھائی حج بھی ٹوٹی, حج بھی باطل ہوا اگر کیا ہے تو زندگی کے سارے اعمال غارت ہوئے اس کے. اب خالی ماحول میں آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا کہ چلو بھائی اب داڑھی رکھ لی اور نمازی بن گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے داڑھی کا مذاق اڑاتا تھا, یہ بھی کافی نہیں, یہ بھی اس کی توبہ نہیں کہلائے گی. اس کے لیے شرط یہ کہ توبہ کرے. اگر آپ نے کبھی معاذ اللہ داڑھی کا مذاق اڑایا ہے کسی کی اور اب آپ کو عقل آ گئی اور خود بھی رکھ لی ہے تو یہ توبہ نہیں, بلکہ اس کے لیے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی باقاعدہ. اور وہی احکام اس کے جو نکاح وغیرہ جو کیا وہ سب دوبارہ کرنے پڑیں گے. اس کے لیے توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک میں نے جتنی بار مذاق اڑایا داڑھی کا میں اس سے توبہ کرتا ہوں, یا میں نے یا اللہ سنتوں کا مذاق اڑایا یا فلاں سنت کا مذاق اڑایا اس کا ذکر کریں. اور اب توبہ کریں کہ میں نے جو سنت کا مذاق اڑایا اس سے توبہ کرتا ہوں. کلمہ پڑھ لیجیے. یعنی اگر کسی سنت کا مذاق کسی نے اڑایا پھر اسی سنت کو اپنا لیا تو یہ توبہ نہیں ہے. جیسے کوئی کافر ہے اب وہ نماز شروع کر دے اس سے کیا ہوتا ہے, اس کو نماز کا فائدہ کر دے. کافر روزہ رکھے گا اس کو کیا پتا. کوئی بھی عقل مند اس کو یہی کہے گا کہ بھائی پہلے اسلام میں داخل ہو جائے تو آپ کہیں گے میں تو اسلام میں ہوں, داڑھی کا مذاق اڑایا لیکن داڑھی کا مذاق اڑانے والے کا نام تو اسلامی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, جمعے کی نماز بھی پڑھتا ہے, عید بھی پڑھتا ہے, کار شہر میں بھی حصہ لیتا ہے, خرید داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے. نہیں یہ نہیں چلے. کسی بھی یعنی کہ سنت کا مذاق اڑایا آپ چاہے کتنی عبادتیں کرے کچھ بھی کرے اس کو کام نہیں دیں گے آخرت میں, ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی. جس پر کفر نافذ ہو گیا اس کے باوجود اس نے کفر سے کبھی توبہ نہیں کی اور جو تقاضے ہیں اس کے پورے نہیں کیے اسلام میں داخل ہونے کے تو اس کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے. اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ توبہ کرتے رہنے چاہیے. میں تو اس طرح کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ آج تک اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو توبہ کرنے سے کون سا اپنا بھاؤ کم ہو جائے گا. احتیاطاً توبہ کرتے رہنی چاہیے, کبھی پتہ نہیں کیا منہ سے نکل گیا. تو جب پتا چل جائے کہ یہ کفر کیا ہم نے تو پھر تو اسی کفر سے توبہ کرنی ہو. یہ توبہ کام نہیں دیکھ پتہ ہی نہیں چلا کفر نکلنے کا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ڈرتے رہیں گے اس سے, ہماری توبہ قبول کر لیں. کفر سے الحمدللہ ہر مسلمان کو نفرت ہوتی ہے لیکن جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کفر ہے یا نہیں. تو ہمیشہ مطلب اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے کہ نہ جانے شیطان کبھی ایمان ہمارا برباد کر دے. اور جس کا ایمان برباد کر دیا شیطان نے بس وہ شیطان کی کامیابی ہوتی, اسی سے شیطان بہت سیٹ ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے. یعنی کافر کا جب جنازہ نکلتا ہے تو اس میں شیطان جو ہے وہ آگ کے شعلے اڑاتا ہوا جاتا ہے, خوشی مناتا ہے کہ ایک شخص پر میری محنت وصول,